بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 28 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 13 ربیع الثانی 1443 ہجری قمری اور 19 نومبر 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور دہلی سے اور سری نگر سے ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مضامین پر مشتمل پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام پیش کیا جائے گا آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بحر ہند کے ساحلی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم آئی او آر کے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے کسانوں کی تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور وزیر اعظم نے تینوں زرعی قانون واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں شہریوں کی مبینہ ہلاکتوں کے خلاف آج عام ہڑتال رہی۔ پاکستانی سینٹ نے صحافیوں کے تحفظ کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بحر ہند کے ساحلی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم آئی او آر کے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بحر ہند کے ساحلی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم آئی او آر کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا کہ ایران علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون کی اس تنظیم کی توانائیوں سے آگاہ ہے اور تہران بحر ہند کی اس ایسوسی ایشن کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بنگلہ دیش کی میزبانی میں تشکیل پانے والے آن لائن اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 2 عشروں کے دوران اس تنظیم کی سرگرمیوں اور آپسی تعاون سے اقتصادی شعبوں میں اس کا کردار خاصا نمایاں ہوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ کیے جانے سے ایران کے حقوق بحال ہوں گے، جس سے معاشی مسائل پر مثبت اثر مرتب ہوگا اور ایران آئی او آر کے علاقائی تعاون کی یونین میں اپنی مؤثر موجودگی کے ساتھ مستحکم کردار ادا کر سکے گا۔ ہندوستان اور موریشیش کی کوششوں سے بحر ہند کے علاقے کے ملکوں کے درمیان تعاون کی یونین آئی او آر کا قیام سن 1997 میں عمل میں آیا ہے، جس میں 2.7 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل 23 رکن ممالک شامل ہیں۔ اس تنظیم کا قیام باہمی تعاون، کثیر جانبہ رجحان اور اخیار کی عدم مداخلت کے اصول پر عمل میں آیا ہے، جس کا ایک اور مقصد رکن ملکوں کے درمیان تجارتی، اقتصادی اور سائنسی تعاون اور اس راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ اگرچہ ایران اس تنظیم کا شروع سے رکن رہا ہے، تاہم مارچ سن 1999 میں مجلس شورا اسلامی کی منظوری کے بعد ایران باضابطہ طور پر اس ایسوسی ایشن میں شامل ہوا، اور 2005 میں 2 سال کے لیے اس تنظیم کا چیئرمین ملک بھی بنا رہا ہے۔ تہران نے امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی نئی پابندیوں اور فرانسیسی ترجمان دفتر خارجہ کا بیان شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وعدہ خلافیوں کے تعلق سے ان دونوں ملکوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکہ کے انتخابات میں دخل اندازی کے بہانے ایران کے ایک ادارے اور 6 شخصیات کے خلاف واشنگٹن کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی نئی عائد کردہ پابندیوں کو ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ اور پابندیوں کی شکست خوردہ ٹرمپ دور کے حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل قرار دیتے ہوئے اس قسم کے امریکی اقدامات کو غیر قانونی بتایا اور آمریت سے تعبیر کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام، جو مختلف طریقوں سے دیگر ملکوں کے امور میں مداخلت کرنے کا ایک بڑا ماضی رکھتا ہے، بے بنیاد اور رائے عامہ کو فریب دینے کی ایک اور کوشش ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے جمعرات کو اپنے من گھڑت دعوے کی بنیاد پر اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت اور انتخابات کے نتائج کو متاثر کرنے کی کوشش کی بنا پر ایران کے ایک ادارے اور 6 شخصیات کے خلاف پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فرانسیسی ترجمان دفتر خارجہ کے بیان پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ایک ذمہ دار رکن ملک کی حیثیت سے اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ تکنیکی اور اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک ذمہ دار ادارے کی حیثیت سے آئی اے ای کو ہر طرح کے سیاسی ہتھ کنڈوں اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے دور رہنا چاہیے کہ جس سے اس عالمی ادارے کی ساکھ اور پوزیشن کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسی بنیاد پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے کردار پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی بھی ملک کے عہدیداروں کا بیان اس عالمی ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بلا شبہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی توانائی و ظرفیت سے استفادہ کیے جانے جیسے ہتھ کنڈے اس بین الاقوامی ادارے کے قانونی اقدامات پر سوالات کھڑے کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فرانس نے جمعرات کے روز ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے یعنی 24 نومبر کے اپنے اجلاس میں ایران کو اپنا ایک مضبوط اور سخت پیغام دے۔ فرانسیسی ترجمان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے مقابلے میں بلا کسی تاخیر کے اپنے فرائض و معاہدے پر عمل کرے اور اس عالمی ادارے کے ساتھ مکمل طور پر بھرپور تعاون کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اور انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی ہمانے نے انسانی حقوق کونسل کے تحقیقاتی کمیشن کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی، جس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کی روک تھام کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایرانی مندوب نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے تحقیقاتی کمیشن پر زور دیا کہ وہ اپنی تاریخی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے نسل پرست صہیونی حکومت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کو معمول کا حصہ بننے کی اجازت نہ دے۔ اسماعیل بقائی حمانے نے مزید کہا کہ ایران جھوٹ اور سچ کے درمیان سرحدوں کو روشن کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقتول اور قاتل دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کی پالیسی انسانی لحاظ سے المناک، قانونی لحاظ سے بے بنیاد اور اخلاقی لحاظ سے شرمناک ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مندوب نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عالمی اداروں اور تنظیموں کو قاتل اور مقتول کو ایک ہی کٹہرے میں لانے کی پالیسی ترک کر دینا چاہیے۔ ہندوستان کی حکومت نے کسانوں کی تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور وزیر اعظم نے تینوں زرعی قانون واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان کی پارلیمنٹ سے منظور شدہ تینوں زرعی قوانین کے خلاف تقریباً ایک سال سے دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے لیے آج کا دن اس وقت کافی اہم ہو گیا جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ان تینوں متنازع قوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا۔
ہم نے تین کرسی قانونوں کو واپس لینے کا، ریپیل کرنے کا نرنے لیا ہے۔
وزیر اعظم نے اگرچہ ان قوانین کا دفاع کرتے ہوئے انہیں ملک اور کسانوں کے مفاد میں بتایا، تاہم کہا کہ ہم ان قوانین پر کسانوں کو سمجھانے میں ناکام رہے۔ وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد میڈیا کا ایک ہجوم کسانوں کا رد عمل اور آئندہ کی حکمت عملی جاننے کے لیے غازی پور بارڈر پر جمع ہوا، جہاں کسان تقریباً ایک سال سے احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہیں۔
ہمارے کسان بھائیوں کی جیت ہوئی ہے، لیکن پورن جیت جب مانیں گے، جس طرح سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو کھلوا کے اس بل کو پاس کیا تھا، اسی طرح سے اس بل کو نسکرش کر کے اور نوٹیفکیشن جاری کرے پردھان منتری جی، جب ہم کسان اپنی جیت مانتے ہیں۔
بہرحال آج ہم یہی کہیں گے کہ چلو دیر آئے درست آئے، انہوں نے ہماری مانگ کو مانا تو صحیح کہ ہاں ہماری جائز مانگ ہے، کچھ ناجائز نہیں ہے۔
کسانوں نے اگرچہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے سارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہماری تحریک جاری رہے گی۔
ان کا سواگت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہل کی، لیکن سنتشٹ جب ہوں گے ایم ایس پی پہ قانون بنے، 700 کسان جو شہید ہوئے ان کی شہادت پر کچھ ہو، جو مقدمے درج ہوئے وہ واپس ہو۔
کسان تحریک کی حمایت کرنے والی سرکردہ سماجی کارکن سبھاشنی علی نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے
کہ انہوں نے قانون واپسی کی بات کی، کسانوں کی بڑی جیت ہوئی، ان کی ہار ہوئی، لیکن ان کی شبداولی کو کسانوں نے میں سمجھ لیا اور کسان نیتاؤں نے فیصلہ بہت صحیح لیا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کی لڑائی چلے گی۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی بہت سے وعدے کیے گئے تھے، لہٰذا ہمیں وزیر اعظم کے ان وعدوں کے عملی جامہ پہننے کا انتظار ہوگا۔
کسانوں کی تقریباً ایک سال کی جد و جہد رنگ لائی اور سر انجام مرکزی حکومت نے تینوں متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا، لیکن دھرنے پر بیٹھے کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہ قوانین پارلیمنٹ میں مسترد نہیں کیے جاتے اس وقت تک ان کے احتجاجات بدستور جاری رہیں گے۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مبینہ طور پر شہریوں کی ہلاکت کے خلاف جمعے کو حریت کانفرنس کی دعوت پر مکمل ہڑتال رہی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
ہندوستان کے وزیر داخلہ امیت شاہ آج جموں کشمیر کے تین روزہ دورے پر سری نگر پہنچ گئے۔ ان کے دورے کے پیش نظر حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نئی دہلی نے ان کے دورے سے فقط ایک روز قبل ہی کشمیر میں حفاظتی دستوں کی مزید 50 کمپنیاں تعینات کر دی۔ سری نگر کے راج بھون کی طرف جانے والے تمام شاہراہوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے سری نگر وارد ہوتے ہی یونیفائیڈ کمانڈ کونسل، جس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان شامل تھے، کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کی۔ واضح رہے حالیہ شہری ہلاکتوں جس میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے غیر ریاستی شہریوں کو پیدر پے حملوں میں ہلاک کیا ہے. حکام نے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں اور وزیر داخلہ کا یہ دورہ اس حوالے سے کافی اہم مانا جا رہا ہے. جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے نئی دہلی کی طرف سے عسکریت کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا پہلے ہی اندیا دیا ہے اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی سربراہان کے ساتھ آج کی نشست اس حوالے سے کافی اہم مانی جا رہی ہے. واضح ہے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد وزیر داخلہ ہند کا یہ جموں کشمیر کا پہلا دورہ ہے. عام شہریوں نے وزیر داخلہ کے دورے پر اپنا رد عمل پیش کرتے ہوئے کہا.
وزیر داخلہ کا دورہ کشمیر ٹھیک بات ہے، لیکن اس دورے سے قبل یہاں کی سیاسی عمل کو بحال کرنے کی ضرورت ہے.
وزیر داخلہ اپنے دورے کے دوران پنچایتی ممبران اور کچھ سیاسی حلقوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوں گے. تاہم حزب اختلاف کی جماعتوں، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ان کے دورے کو ایک بےسود عمل قرار دیا ہے.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سہر عالمی نیٹ ورک، سری.
پاکستانی سینٹ نے صحافیوں کے تحفظ کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے صحافیوں اور میڈیا کے تحفظ کے اس بل کے حق میں 35 اور مخالفت میں 29 ووٹ پڑے. اس موقع پر ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے ربر اسٹمپ پارلیمنٹ نامنظور کے نعرے لگائے گئے اور چیئرمین سینٹ کی کرسی کا گھیراؤ بھی کیا گیا. اپوزیشن نے بلوں کو ضمنی ایجنڈے کے طور پر پیش کیے جانے پر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ بل کو بحث کے لیے قائمہ کمیٹی کو بھجوایا جائے. صحافیوں کے تحفظ کے بل میں صحافیوں اور میڈیا کے ارکان کے لیے آزاد کمیشن تشکیل دینے کی تجویز دی گئی ہے. مجوزہ قانون جبری یا رضاکارانہ گمشدگی، اغوا، قید یا دباؤ کے دیگر طریقوں کے خلاف تحفظ کو یقینی بنائے گا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکہ ہونے کی اطلاع ملی ہے. ہمارے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دھماکے کی آواز کابل کے مغربی علاقے میں بھی سنی گئی ہے. اس سے قبل کابل کے مغرب میں داعش دہشت گرد گروہ کی جانب سے کیے جانے والے دو بم دھماکوں میں کم سے کم 4 افراد جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے تھے. کابل کے مغربی محلوں کے باشندے دارالحکومت میں مسلسل بم دھماکوں سے سخت خوف زدہ ہیں اور آج بھی دھماکے کی آواز سنائی دینے کے بعد کابل کے شہریوں میں سخت خوف و ہراس دیکھنے کو ملا. کابل میں داعش کا اڈا ہونے کی خبروں کے بعد عام لوگوں میں خوف بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے چند ماہ کے دوران افغانستان کے صوبے ننگرہار، کنڑ، خوست، کابل، قندوز اور قندھار میں متعدد دہشت گردانہ حملے اور دھماکے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے. ہندوستان نے افغانستان کے لیے انسانی امداد بھیجنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مندوب تری مورتری نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک افغانستان کے لیے غذائی اشیاء اور دوائیں فوری طور پر بھیجنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ کہیں افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لانا ہوں گی. اقوام متحدہ میں ہندوستانی مندوب کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ دنوں نئی دہلی میں افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے 7 ملکوں کے سلامتی کے عہدیداروں کا اجلاس بھی منعقد ہوا تھا. اس اجلاس میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام سے متعلق افغان عوام کے مطالبے کی حمایت کی گئی تھی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ہر طلب صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئین صحافت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس سے قبل یہ پروگرام آپ سماعت فرمائیے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 آبان، 13 ربیع الثانی اور 19 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ ربیع الثانی سن 218 ہجری قمری کو معروف عرب مورخ اور السیرۃ النبویہ کے مصنف ابو محمد عبد الملک بن ہشام کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ہشام کے نام سے مشہور تھے۔ ابن ہشام عراق کے شہر بصرے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے میں گزارا۔ وہ علم نحو کے ایک ممتاز عالم تھے اور شعر و ادب سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ان کی شہرت کا اصل سبب کتاب السیرت النبویہ کی تصنیف ہے جو ان کے نام کی وجہ سے سیرہ ابن ہشام کہلاتی ہے۔ یہ کتاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نومبر سن 1799 عیسوی کو ڈائریکٹر کے نام سے موسوم سرکاری مینجمنٹ نے 4 سال تک فرانس کا انتظام چلانے کے بعد حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاہی نظام کے خاتمے اور ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کے 3 سال کے بعد ایک بل کے ذریعے اکتوبر سن 1795 میں بننے والی اس حکومت نے باقاعدہ طور سے فرانس کا انتظام سنبھالا۔ تاہم 4 سال کے بعد آج ہی کے دن نیپولین بوناپارٹ نے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یوں ڈائریکٹر کے نام سے موسوم یہ حکومت عملاً ختم ہو گئی۔ صابان سن 1230 ہجری شمسی کو ایران میں ناصر الدین شاہ کے دور کے وزیر اعظم اور اہم سیاستداں مرزا محمد تقی خان فراہانی المعروف امیر کبیر کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ محمد شاہ قاجار کے انتقال کے بعد امیر کبیر کی کوششوں سے ہی ناصر الدین شاہ تخت سلطنت تک پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں ایران اور ایرانیوں کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ مرزا تقی خان امیر کبیر کا سب سے اہم ثقافتی کام تہران میں مدرسہ دار الفنون کا قیام تھا۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کی 3 سال اور 3 مہینے کی مختصر مدت میں اہم سیاسی اور سماجی اصلاحات کی اور تعمیری کام انجام دیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے داخلی امور میں اغیار کی بے جا مداخلت کو کم کیا۔ درباری لوگوں، شہزادوں اور بیرونی زرخرید ایجنٹوں کو امیر کبیر کے تعمیری کام پسند نہیں تھے، لہذا یہ لوگ امیر کبیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک ہو گئے اور امیر کبیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھر دیے۔ بالآخر نوجوان اور ناتجربہ کار بادشاہ ناصر الدین شاہ نے امیر کبیر سے بدزن ہو کر ان کو تمام عہدوں سے ہٹا دیا اور کاشان جلا وطن کر دیا۔ بعد میں ناصر الدین شاہ کے حکم پر 20 دئی سن 1230 ہجری شمسی کو امیر کبیر کو قتل کر دیا گیا۔ نومبر سن 1917 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم لیڈر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی اکلوتی بیٹی اندرا گاندھی الہ آباد میں پیدا ہوئیں۔ سن 1964 میں باپ کے انتقال کے بعد اندرا گاندھی کو لال بہادر شاستری کی حکومت میں وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا، لیکن سن 1966 میں شاستری کی اچانک موت کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرنے والوں میں شامل تھیں اور وزارت عظمیٰ کے دور میں ان کو ہندوستان میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اندرا گاندھی کو سن 1984 میں ان کے 2 محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اندرا گاندھی نے اپنے قتل سے پہلے ایک عوامی جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ اگر میں آج مر جاؤں تو میرے خون کا ہر قطرہ ملک و قوم کو مزید مستحکم کرے گا۔ شعبان سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے ایک تاریخی شہر ہمدان کے مضافات میں قدیم اقوام کے 5000 سال پرانے پتھروں کے آثار دریافت ہوئے۔ تحقیقاتی ٹیم کو مختلف معدنی اشیاء جمع کرنے کے دوران پتھروں کے ایسے کتبے ملے ہیں جن کی دریافت تاریخ ایران میں پہلی بار ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان کتبی نمونوں کا تعلق 2000 سے 3000 قبل مسیح سے ہے۔ شعبان سن 1392 ہجری شمسی کو القاعدہ دہشت گرد گروہ سے وابستہ تنظیم عبداللہ ازام بریگیڈ کے دہشت گردوں نے سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کی سرکردگی میں بیروت میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ 2 زرخرید خودکش حملہ آوروں سے کرایا گیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں پے در پے 2 دھماکے ہوئے جن میں 23 افراد شہید اور 160 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ لبنان میں ایران کے کلچرل کونسلر حجت الاسلام والمسلمین ابراہیم انصاری اور ایک ایرانی سفارتکار کی اہلیہ نیز ایرانی سفارتخانے کے 4 محافظین بھی شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد ماجد الماجد کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے تفتیش کرنے سے پہلے ہی بیروت کے ایک فوجی اسپتال میں ماجد الماجد پرسرار طریقے سے مارا گیا اور اس کی لاش سعودی حکام کے حوالے کر دی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور آرزو رہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، گھر میں کوئی بزرگ ہے اس کا خیال رکھیں۔ یہی زندگی کی وہ بہترین خوشیاں ہیں کہ جو انسان کو نصیب ہوئی ہیں، اور اس کی نگہداشت، اس کی نشو نما، اس کی آبیاری کے لیے جو ہے وہ انسان تکدہ کرتا ہے۔ خانوادہ ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال چونکہ ایک عرصہ ہو گیا، تقریباً 2 سال کے قریب قریب ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سامعین سے خاص طور پر صحت و سلامتی کے تحفظ کے حوالے سے یہ درخواست ضرور کرتے ہیں کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ جیسے جیسے موسم سرما نزدیک آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے جو ہے وہ کچھ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جہاں پر بھی ویکسین کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے، وہاں پر کرونا کنٹرول ہونے کے حوالے سے اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت تک قابل حل نہیں ہیں جب تک کہ ہم خود اپنا خیال نہ رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں، اور جو وائرل انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھیں، چونکہ آپ کی زندگی تنہا زندگی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک زندگی جو ہے وہ کئی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی حفاظت کریں، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر یہ چیز لازمی قرار دی ہے کہ اپنی صحت و سلامتی و تندرستی کا خیال رکھیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے انسان کی صحت و سلامتی اور تندرستی پر برے اثرات مرتب ہوں۔ ہمیشہ کوشش کریں کھلی فضا میں جو ہے وہ چہل قدمی کریں، اسی طریقے سے ورزش کریں، فرصت کے لمحات میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ تفریح پر جائیں، تاکہ آپ کا خاندان پھلتا پھولتا رہے اور خوشیاں ہی خوشیاں اس کے اندر موجود رہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بزم دوستاں کے جو ایک کنبے کی مانند ہے وہ آپ تمام دوستوں کو خوشیاں فراہم کرتا رہے۔
حسین تقوی اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں، اور یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے محبوب اکبر صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور ماہ محرم الحرام میں بہترین پروگرام نشر کرنے پر میں تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا شہر بھی دنیا میں آزاداری کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور لکھنؤ کی آزاداری دنیا میں معروف ہے، اس کا تذکر آپ نے اپنے پروگراموں میں بھی کیا ہے۔ لکھنؤ میں تازیہ داری کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے، اور یہاں کے تازیے اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، لیکن گزشتہ دو برسوں سے کرونا وائرس کی وجہ سے ماہ محرم الحرام، سفر المظفر اور ماہ ربیع الاول کے مہینوں میں پہلے جیسی رونق کم دیکھنے کو ملی۔ ہندوستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز دیگر ملکوں کی طرح بڑھتے ہی رہے، اور اب آہستہ آہستہ کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں۔ ریڈیو تہران نے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے بھی بہترین پروگرام پیش کیے، سن کر بڑا اچھا لگا۔ خبریں، تبصرے اور دیگر معلوماتی پروگرام بہترین ہیں۔ امید ہے آئندہ بھی کیفیت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ پروگرام بزم دوستاں مجھے بہت پسند ہے، میرے خط کو ضرور شامل پروگرام کیجیے گا۔
جی جناب محبوب اکبر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور ماہ محرم الحرام کے حوالے سے نشر ہونے والے پروگراموں کی آپ نے قدردانی کی، اور ساتھ ہی ساتھ عزاداری کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے تاثرات بیان کیے۔ جی ہاں، لکھنؤ عزاداری کے اعتبار سے دنیا میں جانا پہچانا شہر ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، عزاداری امام حسین علیہ السلام نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ برپا کرتے ہیں، اور تعزیہ داری ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، اسی طریقے سے جلوس عزا برآمد ہوتے ہیں، جلوس تعزیہ برآمد ہوتے ہیں، اور بہن مریم زہرا نہایت ہی خوبصورت تعزیے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور جن میں استاد جو ہیں وہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ مہارت جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار ہوتی ہے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر یہ تعزیہ داری کا رواج قائم ہے۔ پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت سے شہر ہیں جہاں پر تعزیہ داری صدیوں سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے، خاص طور پر ملتان جو ہے اس میں استاد شاگرد کا تعزیہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، وہ بھی ایک اس کی تاریخ ہے، اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور پھر عوام ان کی جو ہے وہ زیارت کرتی ہے، منتیں بڑھاتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک عقیدت و محبت کا اظہار ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جو دنیا بھر میں بغیر کسی قسم کے تعلق کے، یعنی کہ اس میں مثلا شیعہ، سنی، حتیٰ ہندو، عیسائی، سکھ، دیگر مذاہب کے لوگ سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی اقدار کو زندہ کیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو وہ مقام عطا کیا کہ جو حقیقی مقام قرآن کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج تک جو ہے وہ کربلا والوں کا ذکر جاری و ساری ہے اور کربلا والوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، اور جہاں عزاداری کا ذکر ہوتا ہے وہاں لکھنؤ کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہاں پاکستان کے شہر کراچی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اسی طریقے سے لاہور کا بھی ذکر ہوتا ہے، بمبئی کا بھی ذکر ہوتا ہے، دلی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں جہاں پر بھی عاشقان اہل بیت آباد ہیں وہاں پر عزاداری نہایت رونق کے ساتھ جو ہے منعقد کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے لکھا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران جو ہے کچھ رونقیں کم رہیں، صحیح آپ نے فرمایا، کیونکہ بہرحال کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا، اور اس کی پہلی دوسری لہر جو ہے وہ بہت سے ملکوں میں آئی، تیسری لہر آئی جس نے کافی نقصان پہنچایا، اور ہندوستان میں بھی جو ہے وہ کافی کرونا وائرس پھیلا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنٹرول کی طرف جا رہا ہے اور ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ صحیح نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ماہ ربیع الاول میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہترین پروگرام سامعین کے لیے پیش کیے، آپ کو پسند آئے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور تہران میں بھی 35ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے علماء کرام اور دانشوروں نے شرکت کی، اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آخری روز اس کانفرنس کے خطاب فرمایا اور تمام امت کو وحدت کی دعوت دی۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایتی دقت نظر کے ساتھ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سنا، پسند کیا اور ہمارے لیے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے اگلے خط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ماڑی انڈس سے توقیر حسین صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، پہلے ریڈیو زاہدان کو پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتا تھا، لیکن جب سے ریڈیو زاہدان کی نشریات کا سلسلہ بند ہوا آپ لوگوں سے رابطہ مستقل بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکا۔ یہ خط 2 سال بعد تحریر کر رہا ہوں، لیکن اس عرصے میں نشریات پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں۔ آپ کے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، ویسے میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ شاید آپ لوگوں کی طرف سے مجھ سے کوئی رابطہ کیا جائے گا، لیکن نہ کوئی فون اور نہ کوئی پیغام۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں، جبکہ رات اور صبح کی نشریات کبھی صاف اور کبھی شور کے ساتھ سنی جاتی ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ میں دنیا بھر سے سامعین دوستوں کے خطوط سے محفل میں رونق رہتی ہے، سن کر بہت اچھا لگتا ہے۔
جی جناب توقیر حسین صاحب، ماڑی انڈس پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ جی ہاں، آپ کا نام آشنا ہے اور آپ ہمارے لیے جو ہے وہ خط لکھتے رہے ہیں، اور ریڈیو زاہدان سے بھی آپ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا رہا ہے، اور یہاں پر بھی آپ نے ہمیں خطوط روانہ کی ہیں، لیکن یہ خط آپ کا جو ہے تقریباً 1-2 سال بعد ہمیں موصول ہوا ہے۔ پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس عرصے میں آپ سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ ویسے رابطہ کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اگر کوئی سامع ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پیغام دیتا ہے یا رابطہ قائم کرنے کی درخواست کرتا ہے تو ہم حتمی طور پر جو ہے اس سے درخواست کرتے ہیں، نہیں تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سامعین جو ہیں مصروف ہیں، کہیں آفس میں نہ ہوں، کہیں اپنے کسی سروس پر نہ ہوں، اس لیے ہم بھی نہیں چاہتے کہ اپنے سامعین کو ڈسٹرب کریں یا ان کو جو ہے وہ پریشان کریں۔ اگر واقعاً سامعین کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بات کریں یا اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں تو ایک چھوٹا سا مختصر سا پیغام ہمارے لیے ارسال کریں، ہم ان سے ضرور رابطہ کریں گے۔ بہرحال میں یہاں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس عرصے میں آپ سے رابطہ برقرار نہ کیا جا سکا۔ بہرحال نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ، اور وہ بھی پابندی کے ساتھ۔ آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، خبریں ہوں، تبصرے ہوں یا دیگر معلوماتی پروگرام ہوں، ان سب کا ذکر آپ نے اپنے اس خط میں کیا ہے۔ تھوڑا سا ہم نے خط کو آپ کے مختصر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مطلب آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی تھا کہ ریڈیو تہران کی نشریات آپ کو بے تحاشا پسند ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے رات کی اور صبح کی نشریات میں آواز کی خرابی کا ذکر کیا، آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سے دیگر سامعین دوست جو ہیں وہ اس کی شکایت ہم سے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا فنی عملہ بھی اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ موسمی حالات کی وجہ سے آواز کی کیفیت جو ہے وہ کچھ کمزور رہتی ہے، اور جہاں پر میدانی علاقے ہیں وہاں پر آواز بہت صاف سنائی دیتی ہے، اور اس کا میں ذکر بہت مرتبہ کر چکا ہوں کہ بہت سے علاقوں سے جب نشریات کی آواز ہم سنتے ہیں تو ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ تہران میں ایسی آواز نہیں آتی لیکن خیرپور میں آ رہی ہوتی ہے، میاں والی میں آ رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے پارا چنار میں آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ اسی طریقے سے ہمیں نشریات کی آواز ریکارڈ کر کے ارسال کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بہرحال آپ نے جو ہے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اس پر ضرور غور کیا جائے گا اور ہم آپ کی بات کو آگے ضرور پہنچائیں گے۔ بزم دوستاں پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ خط لکھیے، آڈیو پیغام ارسال کیجیے، ہم آپ کے خطوط اور آڈیو پیغامس کو پروگرام میں حتمی طور پر شامل کریں گے۔ خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
جی، حسین تقوی پروگرام کے اس حصے میں مستحسن احمد خان صاحب کا خط شامل کرتے ہیں جو ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں اور زیادہ تر خبروں اور سیاسی پروگراموں پر توجہ مرکوز رہتی ہے، کبھی کبھی دیگر پروگرام بھی سن لیتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی خبریں علاقائی حالات کے تناظر میں خاص ہوتی ہیں جنہیں دیگر ریڈیو اسٹیشنز نشر نہیں کرتے۔ ریڈیو تہران کی صداقت اور حقیقت پر مبنی خبریں ہی میرے جیسے دیگر سامع کی توجہ کا باعث بنتی ہیں۔ امید ہے اس مختصر تبصرے کو میری طرف سے قبول فرمائیں گے، اگر وقت نے اجازت دی تو آئندہ بھی رابطے کی کوشش کروں گا۔
جی جناب مستحسن احمد خان صاحب، نئی دہلی ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ہماری نشریات سنتے ہیں، اور آپ نے لکھا کہ مختصر سا تبصرہ جو ہے وہ میں نے کیا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ ایک جملہ بھی تحریر فرما دیتے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول تھا، اور جب سامعین جو ہے وہ تفصیلی خط لکھتے ہیں اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں دوستوں کی کہ جو ریڈیو تہران کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ خبریں سیاسی پروگرام جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ بہرحال ایک قدیم زمانے سے بہن مریم زہرہ رواج تو یہی رہا ہے کہ ریڈیو سے خبریں نشر کی جاتی تھیں، سیاسی پروگرام نشر کیے جاتے تھے، لیکن ریڈیو تہران جو ہے اس کا ایک خاص جو ہے وہ انداز ہے کہ وہ سیاسی پروگراموں کے علاوہ سماجی، قرآنی، معلوماتی، اسلامی پروگرام بھی نشر کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نشر کرتا ہے، اور یہی چیز جو ہے ریڈیو تہران کو دیگر ریڈیو اسٹیشنز کے مقابلے میں ممتاز اور منفرد مقام جو ہے وہ عطا کرتی ہے، اور سامعین جو ہیں وہ نہایت ہی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو تہران کے پروگرام سنتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں اپنی سائٹ سے بھی ہو جاتا ہے کہ جہاں پر سامعین رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سامعین کتنی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو تہران کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنتے ہیں، آرکائیو کے ذریعے سے سنتے ہیں، اور جو پروگرام ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو دنیا بھر میں ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سنتی ہے۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان سامعین کا کہ جو ریڈیو کے ذریعے سے نشریات کو سنتے ہیں ان کا ہم خاص شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حالات کے اندر جو ہے وہ ریڈیو ہی کے ذریعے پروگرام سننے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ریڈیو جو ہے ان کی بدولت جو ہے دنیا بھر میں معروف اور مقبول ہے۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہرحال مقصد یہی ہے کہ ریڈیو سنا جائے۔ بہن مریم زہرہ، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہم بھائی مستحسن احمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی شکریہ کے ساتھ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا. آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں. وہ علی صبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے. یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے. اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں. ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے. یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے. کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے. دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے. بس دربند چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں. محمد اور رامین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں. دربند پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں. محمد اور رامین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے. نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے. تہران شہر کے چوک، سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں. پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں.
دست،
ہاتھ.
دستت،
تیرا ہاتھ.
بده،
مجھے دے دو.
خسته شدم،
میں تھک گیا ہوں.
بیا،
آؤ.
کمی،
مختصر یا تھوڑا بہت.
بالاتر،
اوپر کی جانب.
ما استراحت میکنیم،
ہم آرام کریں گے.
آنجا،
وہاں.
ما میخوریم،
ہم کھائیں گے.
صبحانه،
ناشتہ.
بہ بہ،
واہ واہ.
عالیه،
بہت اچھا ہے.
خیلی جالب،
بہت ہی دلچسپ.
تو میبینی،
تم دیکھ رہے ہو.
بزرگ،
بڑا.
ساختمان،
عمارت.
او دارد،
اس کے پاس موجود ہے.
ببین،
دیکھو.
برج،
ٹاور.
برج میلاد،
میلاد ٹاور.
من میبینم،
میں دیکھ رہا ہوں.
من دوست دارم،
مجھے پسند ہے.
قشنگ،
اچھا یا خوبصورت.
کجا،
کہاں.
عجله کن،
جلدی کرو.
بعدن،
اس کے بعد.
من میگویم،
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں. سامعین، اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں. رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں. رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں.
محمد، دستت رو به من بده.
محمد، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ.
آه خسته شدم.
اوه من بہت تھک گیا ہوں.
بیا کمی بالاتر استراحت می کنیم.
آؤ کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں.
آنجا یک رستوران است.
وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے.
بله آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه می خوریم.
ہاں وہاں ایک رستوران ہے وہاں چل کر ناشتہ کریں گے.
به به عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
واہ واہ بہت اچھا. یہاں بلندی سے تهران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے.
آره می بینی تهران خیلی بزرگ است.
ہاں تم دیکھ رہے ہو تهران کتنا بڑا ہے.
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمان های بلندی دارد.
ہاں تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں.
آنجا را ببین آن برج برج میلاد است.
ادھر دیکھو وہ ٹاور میلاد ٹاور ہے.
بله می بینم خیلی بلند است.
ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی اونچا ہے.
برج میلاد یکی از بلندترین برج های دنیا است.
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے. تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے. وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن. بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
جلدی نکرو. میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے. سامعین ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے، لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں.
محمد دستت رو به من بده.
آه خسته شدم.
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آنجا یک رستوران است؟
بله آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه میخوریم.
به به عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره میبینی تهران خیلی بزرگ است.
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمانهای بلندی دارد.
آنجا را ببین آن برج برج میلاد است.
بله میبینم خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیا است.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
عجله نکن. بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے. وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں. دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں. شام کے وقت وہ دوبارہ دربند چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دلفریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے. پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سامعین ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں.
سامعین، ابھی آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پروگراموں کے حوالے سے آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور مطلع فرمائیں۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ سامعین انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ہمشہری کی سرخی ہے، غلط معلومات پر مبنی بے بنیاد دعوے ناقابل قبول، ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری قرارداد پر ایران کا رد عمل۔ فائنینشل ٹائمز، بائیڈن بیجنگ 2022 اولمپک کے سفارتی بائیکاٹ پر غور کر رہا ہے۔ روزنامہ العرب، الجزائر میں دینی آزادی کی صورتحال پر امریکہ فکر مند۔ سامعین، ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جوان کی سرخی ہے، آئی اے ای اندھی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل ایک بار پھر ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ سے ملاقات کریں گے، حالانکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ تہران میں اعلی سطح کے عہدیداروں سے ملاقات کریں۔ فرانس کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ گروسی نے ایران کے صدر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان حالات میں گروسی کے دورے سے قبل وزارت خارجہ کا فرض ہے کہ وہ ان کی نیت کا اندازہ لگا کر اس طرح کی حرکتوں کا مناسب جواب دے۔ دشمن کو بخوبی علم ہے کہ دھمکی، پابندی، جنگ اور قتل سے اسلامی جمہوری ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے اور دباؤ ڈالنے کا دور گزر چکا ہے۔ علاقے میں استقامتی محاذ کی پوزیشن کی وجہ سے ویانا مذاکرات میں ایرانی وقت کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ایران کی طاقت نے اسلامی جمہوری ایران کو وہ عظمت عطا کر دی ہے کہ آج اس کے پاس یورینیم کا ذخیرہ مغرب کے خوف کی حدود سے آگے بڑھ چکا ہے۔ آئی اے ای اور بدخواہ اندھے ہیں جو انہیں حقائق نظر نہیں آ رہے ہیں۔ روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے ہوا محل، اسرائیل تشویش میں، اسد کبھی ایران سے دور نہیں ہوں گے۔ اخبار لکھتا ہے کہ عربوں کی جانب سے بشار اسد میں ظاہر کی جانے والی دلچسپی کے پیش نظر شام اور ایران کے تعلقات کے مستقبل کے بارے میں کچھ قیاس آرائیوں کے برخلاف اسرائیل میں یہ بالکل نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ عرب حکومتیں اس سلسلے میں کچھ کر پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسرائیل کے مطابق 10 برسوں کی جنگ دونوں ملکوں کو الگ نہیں کر پائی تو پھر سفارتکاری کے ذریعے انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایران اور شام کے درمیان مفاہمت جنگ کی وجہ سے اسٹریٹجک شرکت میں بدل چکی ہے۔ امریکی تجزیہ نگار اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ایس فرانٹزمین نے یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ علاقے میں امریکہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا بھی خیال ہے کہ بشار اسد کے پاس ایران سے دوری کی کوئی وجہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ان کا فائدہ ہے۔ اور اب ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈیلی پاکستان کی سرخی ہے، پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان مال بردار ٹرین کب سفر آغاز کرے گی، کب سفر کا آغاز کرے گی۔ روزنامہ جسارت کی سرخی ہے، تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا۔ اخبار ہندو کی سرخی ہے، ہندوستان اور چین نے سرحدی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کیا۔ سمین، ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے، کسانوں کے آگے جھکی مودی حکومت، تینوں زرعی قوانین کی واپسی کا اعلان۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج قوم کے نام خطاب کے دوران تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ زراعت کو بہتر بنانے کے لیے تین قانون لائے گئے تاکہ چھوٹے کسانوں کو زیادہ طاقت ملے۔ برسوں سے یہ مطالبہ ملک کے کسانوں اور ماہرین معاشیات کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ جب یہ قوانین لائے گئے تو پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی، ملک کے کسانوں اور تنظیموں نے اس کا خیر مقدم کیا، حمایت کی۔ میں سب کا بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوستوں، کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری حکومت نے یہ قانون ملک کی زرعی دنیا کے مفاد میں، غریبوں اور گاؤں کے مفاد میں مکمل تعاون کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ منظور کیے تھے، لیکن ہم کسانوں کے مفاد کے بارے میں اپنے نیک مقاصد کچھ کسانوں کو پوری طرح بیان نہیں کر سکے۔ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، اب ہم نے زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال یقینی نہیں، الیکشن کمیشن۔ اخبار لکھتا ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کو سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حامد خان نے بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل تو پاس ہو گیا، لیکن الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن ای وی ایم کے مطابق کرانے کا پابند نہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں ہوگا یا نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وی ایم کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں اے وی ایم کے استعمال سے پہلے 14 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ای وی ایم کے استعمال سے متعلق مزید 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑیں گے، ہمیں کافی وقت لگے گا۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر کتنی ووٹنگ مشینیں ہوں گی اس کا تعین کرنا ابھی باقی ہے۔ کمیٹی نے عدالتی اصلاحات، زیر التوا کیسز اور ججز کی تقرری و تعیناتی کے لیے طلب کردہ تجاویز پیش نہ کرنے پر لا اینڈ جسٹس کمیشن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کمیشن کو آئندہ 2 ہفتوں میں ججز کی تعیناتی اور عدالتی اصلاحات سے متعلق تجاویز طلب کر لی گئی۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات اب اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ پروگرام پیش خدمت ہے گھر اور گھرانہ، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔ سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں گھر اور گھرانے میں آرام و سکون کے لیے کون سے عوامل اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، خاندان کی تشکیل کا بنیادی ہدف خاندان کے افراد کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جس میں وہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ قرآن نے اسی تناظر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں اشارہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے گھر کو تمہارے لیے آرام و سکون کی جگہ قرار دیا ہے۔ خاندان کی تشکیل اور خاندان کے افراد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو اپنے حق کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ صرف حق کی ادائیگی کافی نہیں بلکہ حقوق کی ادائیگی کا اصل ہدف یعنی آرام و سکون کا حصول ہے۔ گھر اور گھرانے کے اندر کئی ایسے عوامل ہیں کہ اگر ہر ایک شخص اور ہر فرد اپنی واجبی ذمہ داری ادا کرے تب بھی مطلوبہ آرام و سکون میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ باہمی مہر و محبت بھی انتہائی ضروری ہے۔ خاندان کے اراکین جب تک آپس میں پیار و محبت اور مہر و الفت نہیں رکھیں گے تو مطلوبہ ہدف نصیب نہیں ہو سکتا۔ جن خاندانوں میں حقوق کی ادائیگی پر تو تاکید کی جاتی ہے لیکن مہر و محبت ناپید ہوتی ہے، وہاں ایک مکمل اور پرسکون گھرانہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ ممکن ہے بعض طے شدہ اصولوں اور قوانین کو ایک گھر پر نافذ کیا جائے تو بظاہر اس گھر اور گھرانے میں صورتحال منظم اور پرسکون نظر آئے، لیکن ایسے خاندان زیادہ عرصے تک مستحکم و توانا نہیں رہ سکتے۔ اسلام کی نگاہ میں ایک پائیدار اور مکمل خاندان وہ ہے جو خاندان کے اصلی ہدف یعنی باہمی تعلقات میں استواری اور آرام و سکون کی مسلسل فراہمی کو پہلی ترجیح دے۔ باہمی تعلقات میں استواری کے لیے خاندان کے افراد کا ایک دوسرے سے پیار، محبت اور لگاؤ بنیادی ضرورت ہے۔ جس خاندان کے میاں بیوی میں عشق، پیار اور مہر و محبت زیادہ ہوگی، اس گھر میں پرورش پانے والے بچے بھی مہر و محبت کے دل دادا ہوں گے اور وہ صالح ماحول میں پرورش پا کر معاشرے کے لیے سود مند فرد بن سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور آئمہ اہل بیت کی سیرت طیبہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پائیدار، منظم اور مطمئن خاندان کو بیرونی عوامل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھرانہ اور فرد ایک دوسرے کے محتاج اور ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب گھر اور گھرانے کے افراد اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں تو وہ حقیقی آرام و سکون کا مزہ بھی چکھتے ہیں۔ بس جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے سے مہر و محبت سے پیش آتے ہیں، اس گھر کا ماحول آرام و سکون مہیا کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس گھر میں پرورش پانے والے بچے بھی بہترین اخلاقی صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ جن خاندانوں میں اخلاقی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے اور خاندان کے افراد مروجہ اخلاقی اصولوں کو درخور اعتماد نہیں سمجھتے، ایسے خاندان کا شیرازہ بہت جلد بکھر جاتا ہے۔ اچھی ازدواجی زندگی اور صالح اولاد تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے مہر و محبت کے سائے میں اپنی زندگی کے امور کو آگے چلائیں۔ ایک متوازن گھرانے میں خاندان کے افراد ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ خاندان کا کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا بلکہ اس سے غلط استفادہ بھی نہیں کرتا۔ بہترین خاندان کے افراد ایک دوسرے پر آنکھیں بند کر اعتماد کرتے ہیں اور اسی اعتماد کے سائے میں وہ اور ان کی اولادیں پروان چڑھتی ہیں۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی روحانی اور جسمانی سلامتی کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں اور منفی رویوں سے سختی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اچھے خاندانوں میں طاقت، دھونس اور دھاندلی کی بجائے عقل و خرد سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اچھے خاندان ایک دوسرے کی خامیوں اور غلطیوں کو برملا نہیں کرتے اور ان کی اصلاح کے لیے آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ مطلوبہ خاندان کے افراد اپنے ہمسایوں، عزیز و اقارب اور دوستوں کی عزت و آبرو کا بھی خیال اور ان کے لیے ہمیشہ مہربان رہتے ہیں۔ خاندان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے مخلص اور امین ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے اور اپنے تعلق کو غیروں سے استوار کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور اپنی نگاہوں اور ارادوں کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ مطلوبہ شادی شدہ جوڑے اپنے پارٹنر کی خامیوں کا دوسرے سے موازنہ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا کر صرف خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ سامعین پروگرام کے اگلے حصے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ جدید دور کے مغربی گھرانوں میں خاندان کے اندر دادا دادی اور نانا نانی کا تربیتی کردار تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسلامی اور ایشیائی گھرانوں میں اب بھی دادا دادی اور نانا نانی کا رشتہ قابل احترام اور تربیتی امور میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ خاص کر ایسے خاندانوں میں جہاں خاتون خانہ ملازمت پیشہ ہے تو بچوں کی دیکھ بھال میں دادا دادی یا نانا نانی کا کردار بڑھ کر سامنے آتا ہے، اور اس طرح کے خاندانوں میں دن کا زیادہ تر حصہ بچے اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ایشیائی ممالک من جملہ ایران میں روایتی خاندانوں پر جو تحقیقات انجام پائی ہے اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ بچوں کی تربیت میں دادا دادی اور نانا نانی کا بھی نمایاں کردار ہے۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے جس طرح اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے بھی کافی کچھ لیتے ہیں، اور بزرگوں کے بھی بچوں پر بڑے نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دادا دادی اور نانا نانی اپنے تجربات کی روشنی میں بچوں کو ایک اچھا شہری بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق جن گھرانوں میں مائیں ملازمت پیشہ ہوتی ہیں ان کے 93% بچے دفتری اوقات میں اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں بزرگوں کی موجودگی کو نعمت الہی سمجھا جاتا ہے، اور بچے بھی اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی گلاسکو یونیورسٹی میں انجام پانے والی ایک تحقیق کے مطابق دادا دادی یا نانا نانی بچوں کے لیے بہت زیادہ مہر و محبت رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے نتائج برعکس بھی سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات دادا دادی یا نانا نانی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے صحت کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ ٹافیاں دیتے ہیں یا ایسے کھانے زیادہ مقدار میں دیتے ہیں جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر وہ بچے جو اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس رہتے ہیں اور زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، ان کا وزن حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دادا دادی یا نانا نانی پیار و محبت میں ان کو ضرورت سے زیادہ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 9 ماہ سے 3 سال کے اکثر بچے جن کا وزن مقررہ مقدار سے زیادہ تھا، انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ گزارا ہے۔ اس صورتحال کے باوجود دادا دادی یا نانا نانی کا بچوں کی تربیت میں شریک ہونا ایک اہم خصوصیت ہے۔ چھوٹے بچے بوڑھوں کے ساتھ عاطفی تعلقات آسانی سے برقرار کر لیتے ہیں، وہ ان کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایران کے معروف ماہر نفسیات علی دادخواہ کا کہنا ہے، بچوں کی تربیت میں دادا دادی اور نانا نانی کے کردار کا 3 مختلف زاویوں یعنی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی حوالے سے لینا چاہیے۔ جسمانی حوالے سے جو بچے اپنے بزرگوں یعنی دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کو جسمانی نقصان پہنچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ جی بھر کر سوتے اور آرام کرتے ہیں۔ اس طرح کے بچے نانا نانی یا دادا دادی کی لوری سے سوتے ہیں اور ان کے پیار سے بیدار ہوتے ہیں، ان میں خوف و اضطراب نہیں ہوتا۔ چور کا ڈر، بجلی کے کرنٹ کا خوف یا کسی طرح کے حادثے کے حوالے سے ان چھوٹے بچوں کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ خاندان کے دیگر بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان میں سماجی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا تجربہ بھی بڑھتا رہتا ہے، اور وہ تنہائی کی بجائے اجتماعی زندگی کے عادی ہوتے ہیں، جو بعد میں معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ان میں ٹیم ورک کی عادت پڑ جاتی ہے اور چڑچڑے پن کا بھی شکار نہیں ہوتے، ان میں دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پروان چڑھتا رہتا ہے۔ البتہ اس طرح کی صورتحال میں والدین اور دادا دادی اور نانا نانی کا آپس میں مختلف موضوعات اور مسائل پر ہم آہنگ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دونوں کی تربیت کے طریقہ کار اور روش میں یکسانیت بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین اور بزرگوں کے انداز تربیت اور رویے میں 100% یکسانیت نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں اس قدر ہم آہنگی ضرور ہونی چاہیے کہ بچہ مختلف مسائل میں دو راہے پر نہ آ جائے اور اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر رہن سہن کے انداز، دوسروں سے رویوں، کھانے پینے کی اشیاء یا روزمرہ کے دوسرے امور، ان سب میں والدین اور بزرگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ بچے کے سامنے ایسی چیز پیش کی جائے جو دونوں میں مشترک ہو۔ اگر والدین بچے کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو دادا دادی اور نانا نانی کو اس کام پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح برعکس بھی ہے، بچے کے سامنے والدین اور دادا دادی یا نانا نانی کے درمیان اختلاف نظر ابھر کر سامنے نہیں لانا چاہیے۔ اختلاف کی وجہ سے ممکن ہے بچہ مخمصے کا شکار ہو کر مضطرب اور پریشان ہو جائے۔ والدین آپس میں بھی اور دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ بھی اپنے اختلاف کو بچوں کے سامنے شدت سے بیان نہ کریں، خاص کر ایسی صورتحال میں جب بچے کو کسی ایک کو قبول کرنا ضروری ہو۔ بچہ ایسی حالت میں تیسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک اور نقطہ جس کو بچے کی تربیت میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کو بچے کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو بڑے پیار سے غلط فرمائش اور مطالبے سے روکنا چاہیے اور اس کا متبادل پیش کرنا چاہیے۔ بچے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کی تکمیل بچے کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ بعض اوقات تو نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے دادا دادی اور نانا نانی کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بچوں کی تربیت کی اصل ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے اور والدین کو اس میں سستی و کوتاہی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔
Thank you.